بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ. عزم معمول آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، اور پروگرام کے آخر میں سعودی عرب میں آیت اللہ شیخ باقر نمر کی شہادت کے موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی، اور اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو دعوت بھی دی ہے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
نئی اسلامی تہذیب پیش کرنے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات پر رد عمل. ہندوستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے مسلمانوں کی قدردانی. بحرین میں سیاسی کارکنوں کی شہریت سلب کرنے کا سلسلہ جاری. آل سعود کے ہاتھوں آیت اللہ باقر نمر کی شہادت.
یہ سامعین موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پچھلے دنوں وحدت اسلامی کانفرنس کے مندوبین نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں جہاں بہت ہی اہم نکات بیان فرمائے، وہاں اپنے نئی اسلامی تہذیب کو متعارف کرانے کا مشورہ دیا، اور اس سلسلے میں علماء کی ذمہ داریوں کی یاد آوری کرائی. ملاحظہ کیجیے تبصرہ.
منگل کے روز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر اعلیٰ سرکاری حکام، اسلامی ملکوں کے سفیروں اور تہران میں منعقد عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکا کے ساتھ ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اب عالم اسلام کی باری ہے کہ وہ علم و دانش، عقل و تدبیر اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے نئی اسلامی تہذیب کے قیام کی جانب قدم بڑھائے. رہبر انقلاب واضح کیا کہ نئی اسلامی تہذیب کا مطلب دوسرے ممالک اور اقوام پر یلغار کرنا اور کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات و اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ایک نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. مغربی تہذیب نے اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جلوے بکھیرے ہیں اور انسانی زندگی کے لیے آسائش اور آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن انسانیت کے لیے خوش قسمتی اور انصاف کی سوغات پیش نہیں کر سکی، اور اندرونی لحاظ سے بھی یہ تہذیب تضادات کا شکار ہے. مغربی تہذیب اپنی ظاہری چکا چون کے باوجود اخلاقی قدروں اور روحانیت سے خالی ہو گئی ہے. دوسری جانب مغربی تہذیب نے اپنے ٹارگٹ ملکوں کی ترقی اور آبادکاری کے بہانے جنگیں مسلط کر کے تباہی و بربادی کی ان گنت داستانیں رقم کی ہیں. عراق اور افغانستان کی صورتحال مغربی تہذیب کے کھلے تضاد کا واضح ثبوت ہے. ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ کی لشکر کشی صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے تھی. اسلام کی اخلاقی اور دینی اقدار اپنی ذات میں مغربی تہذیب کا بالکل برخلاف ہے. اسلام دین رحمانی ہے اور مساوات، علمی، سیاسی اور اقتصادی ترقی چاہتا ہے، تو پوری انسانیت کے لیے یکساں طور پر چاہتا ہے، اور اس میں برتری یا بالا دستی اور تسلط پسندی کا وجود نہیں ہے. اسلامی ممالک و مسلم امہ جو ایک خدا اور ایک کتاب قرآن کریم جیسے عقائد میں مشترک ہیں، اور اس کے دشمن بھی مشترک ہیں، انتہائی عظیم اور طاقتور قدرتی ذخائر سے بہرہ مند ہے، اور باہمی اتحاد اور مجاہدت کے ذریعے اپنے تشخص اور طاقت کا پھر سے احیاء کر سکتی ہے. زرخیز زمینیں، اسٹریٹجک جغرافیائی پوزیشن، عالمی منڈی پر اثر انداز ہونے والے مالا مال قدرتی ذخائر، اور سب سے بڑھ کر 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ ساتھ کار آمد افرادی قوت، ایسے عناصر ہیں جنہوں نے مل کر عالم اسلام کو عظیم اور متحرک طاقت میں تبدیل کر دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق ان عظیم گنجائشوں میں گر اسلام کی حقیقی تعلیمات کا رس گھول دیا جائے تو امت مسلمہ نئی اسلامی تہذیب کے جلوے بکھیرنے کے قابل ہو سکتی ہے.
ناظرین، اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی زمینیں ہتھیانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور اس میں کہیں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی، اور یہ ایسی حالت میں کہ مغربی ممالک مسلسل اس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے تمام تر انسانی حقوق کے دعووں کے باوجود. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ.
سہونی حکومت کے وزیر نفتالی بینٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنا ہوگا اور اس کام کا آغاز رام اللہ اور البیرا جیسے علاقوں سے کیا جانا چاہیے. مغربی کنارے کے علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران سہونی فوجوں نے مذکورہ علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں. دوسری جانب اعلان کیا گیا ہے کہ سہونی فوج کے بلڈوزروں نے منگل کے روز مغربی کنارے کے صوبے بیت لحم کے شہر بیت ساہور کے ایک بڑے علاقے کو مسمار کر دیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ سن 2015 کے دوران بھی سہونی حکومت نے فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے 478 مکانات کو منہدم یا دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے. اسرائیل کے تخریبی اقدامات صرف فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کی زرعی زمینوں، فصلوں اور کھیتوں، یہاں تک ان کی دکانوں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے. ایک اور اطلاع یہ ہے کہ صہیونی فوج ایک بار پھر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں وسیع جنگی مشقیں بھی کر رہی ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی فوجوں نے منگل سے مقبوضہ علاقے الجلیل میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے جن میں نت نئے ہتھیاروں کا تجربہ کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے صہیونیوں کی فوجی مشقیں ایسے وقت میں انجام پا رہی ہیں کہ جب یکم اکتوبر سے جاری تحریک انتفاضہ قدس کے دوران 144 فلسطینی صہیونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے ہیں. فلسطینی عوام بدستور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو لگام دے اور فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. فلسطینی اتھارٹی نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند کرانے کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کے اقدامات کو عالمی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے.
ناظرین، رخ کریں گے ہندوستان کا، کہ جہاں ہندوستان کے وزیر داخلہ نے اپنے ایک بیان میں داعش کے اثر و نفوذ کو روکنے میں مسلمانوں کے کردار کو سراہا ہے. اس سلسلے میں ان کے اس بیان پر مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا ہے اور ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہندوستان کے معروف تجزیہ کار جناب محمد احمد کاظمی سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ان کی رائے جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا.
ہندوستان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان شدت پسندی یا دہشت گردی، خاص طور پہ داعش کا اثر یہاں نہیں ہونے والا، چونکہ یہاں کے خاندانوں میں، یہاں کے لوگوں میں ایک تو ملک کی محبت زیادہ ہے اور دوسری بات انتہا پسندی کی طرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بہت ہی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی جیتے ہیں اور کسی کو کسی سے ایسی شکایت نہیں ہے کہ شدت پسندی یا انتہا پسندی تک جائیں. تو یہ بات حقیقت بھی ہے. ہندوستان حالانکہ پاکستان کے بالکل پڑوس میں ہے، حالانکہ افغانستان یہاں سے دور نہیں ہے، اس کے باوجود ہندوستان میں کوئی ایسے واقعات ابھی تک بھی نہیں ہوئے ہیں جس میں داعش جیسی تکفیریوں کی جو عادتیں ہیں، جس طرح سے وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اس قسم کا کوئی واقعہ ہندوستان میں نہیں ہوا ہے. کچھ خفیہ ایجنسیوں نے اس بات پر کوئی ایک فکر ظاہر کی تھی پچھلے کچھ مہینوں میں کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی آبادی میں جو ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کئی مسلم ملکوں سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود یہاں کوئی ایسا اثر ابھی تک نظر نہیں آتا جس میں داعش کا اور خاص طور پر جو یہ تکفیری نظریہ ہے اس کا یہاں کوئی اثر ہوا ہو. تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں بھی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جس طرح سے آپسی ہم آہنگی اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور باقاعدہ نظریاتی طور پر اپنے سبھی مذاہب کو مذاہب پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پھیلانے کا مزاج نہیں ہے. اسی لیے ہندوستان میں ابھی تک ایسے حالات ہیں جس کا وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ صاحب نے ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تکفیری نظریہ یا وہ نظریہ جہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرنے یا ان کی جان لینے کی اجازت ہو, ایسا نظریہ یہاں میں سمجھتا ہوں نہیں پنپے گا, اور اس ملک کی یہی خوبی ہے اور یہی مضبوطی ہے.
ناظرین رخ کریں گے مشرق وسطی کا, کہ جہاں بحرین میں پچھلے کئی برسوں سے جمہوریت کے قیام کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے, اور بحرین کی شاہی حکومت مسلسل اپنے سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں طویل المدت قید کی سزائیں سنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی شہریوں کی شہریت بھی منسوخ کر رہی ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
بحرین کی ایک فوجداری عدالت نے مغربی مناما میں واقع علاقے بنی جمرہ میں ہونے والے دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں 16 سے 25 سال کے 29 شہریوں کو 10 سے 55 سال اور 22 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. بحرین کی اس عدالت نے اسی طرح بے بنیاد الزام عائد کرتے ہوئے سیاسی طور پر سرگرم 3 بحرینیوں کی شہریت بھی منسوخ کر دی. بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے. اس ملک کے عوام اپنے ملک میں آزادی, انصاف اور منتخب عوامی حکومت کے قیام, نیز امتیازی سلوک کے خاتمے کے خواہاں ہیں, جبکہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اپنے ملک کے عوام کے احتجاج کو کچلنے اور انصاف و آزادی کا مطالبہ کرنے والے بحرینی عوام کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال اور سیاسی طور پر سرگرم افراد, نیز نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں طویل المدت سزائیں دے رہی ہے. بحرین میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے بے گناہ عام شہریوں اور حکومت مخالف گروہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال نے اس حکومت کی ظالمانہ ماہیت کو ماضی سے کئی زیادہ نمایاں کر دیا ہے. بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے اپنے ملک کے عام شہریوں کو آزادی بیان, پرام احتجاج جیسے حقوق سے محروم اور سیاسی پارٹیاں اور گروہ تشکیل دینے سے بھی منع کر دیا ہے, جس کی بنا پر اس ملک کے مظلوم عوام پر شدید دباؤ ہے, اور آل خلیفہ حکومت کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں پورے ملک میں گھٹن کا ماحول پایا جاتا ہے. بحرین کے انسانی حقوق کے مرکز کے اعلان کے مطابق آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سیاسی قیدی موجود ہیں. جیلوں میں گنجائش سے زیادہ سیاسی قیدیوں کی موجودگی سے اس ملک میں 11 فروری 2011 سے جاری بحران کے مزید شدت اختیار کر جانے کی نشاندہی ہوتی ہے. درحقیقت آل خلیفہ حکومت نے اپنی آمرانہ پالیسیوں سے بحرین کو اپنے ملک کے شہریوں کے لیے مکمل جیل میں تبدیل کر دیا ہے. مخالفین کو ختم کرنے, ان کی شہریت منسوخ اور انہیں ان کے وطن سے بے دخل کرنے کی پالیسی ایسے اقدامات ہیں کہ جنہیں صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں عمل میں لا رہی ہے. آل خلیفہ حکومت سیاسی طور پر سرگرم عمل بحرینیوں کی شہریت منسوخ کر کے انہیں ملک سے باہر نکال رہی ہے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن واپس نہ جا سکیں, جبکہ آمرانہ حکومت کے مکمل فرمانبرداری کی شرط پر وہ غیر ملکیوں کو بحرین میں آباد اور انہیں اس ملک کی شہریت دے رہی ہے تاکہ بحرین میں اپنی تفرقہ انگیز پالیسیوں کو آگے بڑھا سکے.
ناظرین پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع, آل سعود حکومت نے اس وحشیانہ اقدام کو انجام دے ہی دیا کہ جس کے بارے میں پچھلے کئی مہینوں سے چرچا ہو رہا تھا اور مختلف قسم کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. جی ہاں, آیت اللہ باقر نمر کو بالآخر پھانسی دے دی گئی. آل سعود نے بھیانک جرم انجام دے کر ایک بار پھر اپنے جو طویل ان کے اقدامات ہیں غیر انسانی غیر جمہوری, ان پر ان میں ایک اور جرم کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ آل سعود کے جو مغربی حامی ہیں انہوں نے اس پر ملا جلا رد عمل دکھایا ہے. یہ انتہائی محتاطانہ رد عمل دکھاتے ہوئے اس کی مذمت کرنے سے اس واقعے کی گریز کی ہے. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے جناب ڈاکٹر محمد رضا گلرو صاحب کو دعوت دی ہے, اور ان کا تعلق ہے مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی سے, اس کے سینئر عہدیدار ہیں, تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا.
السلام علیکم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کروں گا. اور آیت اللہ عالم بزرگوار آیت اللہ شیخ باقر النمر کی شہادت کی آپ تمام ناظرین اور آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم اور عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا.
جناب ڈاکٹر صاحب، اس وقت پورے عالم اسلام میں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ممالک میں جو ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، لبنان میں، بحرین میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ساتھ لندن میں مظاہرے ہوئے، لوگوں نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اس واقعے پر، جبکہ مغربی میڈیا اور مغربی ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ اس واقعے پر معنی خیز خاموشی اختیار کی گئی ہے، یا اپنا جو ان کا مکارانہ چہرہ ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہلکا پھلکا رد عمل دکھانے کی کوشش کی اور اسے سعودی عرب کا ایک داخلی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اپنی جان چھڑائی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو، اور کیا آپ کی توقعات ہیں، کیا رد عمل ممکنہ سامنے آئے گا؟ اور آل سعود نے اس موقع پر، جبکہ خود وہ یمن میں الجھی ہوئی ہے، یمن کی جنگ ابھی اس نے سر نہیں کیے جس کے وہ پچھلے 8-10 مہینوں سے سر کیے جانے کے وعدے کر رہی ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
دیکھیں، جو کام سعودی عرب نے انجام دیا ہے اور جو سنگین جرم جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یہ ایک اس کے مجموعی پروگرام کے تحت نظر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور آج پوری دنیا کا میڈیا اس بات کی کوشش کرے گا کہ دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں جو جرائم انجام دیے جاتے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، امریکہ کے حامی ہیں، وہ انجام دیتے ہیں، ان سب کو چھپائے، اور اس موضوع کو بھی وہ چھپائے گا، اور حتماً اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس واقعے کو میڈیا میں بہت زیادہ کوریج نہ ملے. اور عملی طور پر یہ واقعہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے امریکہ کا تحفہ ہے، جو اس گزشتہ دو سال کے دوران اس نے امریکی اہداف کو عملی کرنے کے لیے انجام دیے ہیں. آل سعود کی جو شاہی حکومت اور سلطنت ہے، اس نے 2 سال کے دوران یہ کوشش کی ہے کہ تیل کی قیمت کو بہت زیادہ گرا دے، اور یہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کی ایک بڑی خدمت تصور کی جا رہی ہے. یہ ایک جرم ہے سعودی حکومت کا کہ وہ امریکی حکومت کی حمایت کر رہا ہے. اور جتنے بھی اس وقت دنیا کے میڈیا ذرائع ہیں، وہ اس سلسلے میں اس کی بھرپور مدد کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اس وقت جرم کا ارتکاب کیا ہے، بالکل اس سے ملتا جلتا جرم صہیونی حکومت فلسطین میں بھی انجام دے رہی ہے. امریکہ، سعودی عرب نے یہ کام پہلے سے ہنگامی اور ہم آہنگی کے ساتھ اور طے شدہ پروگرام کے تحت انجام دیا ہے. ہمیں قطعاً اس سے یہ انتظار نہیں رکھنا چاہیے، اور عالم یعنی دنیا سے یہ انتظار نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کو وہ بہت بڑا چڑھا کے یا کوریج اس کو دیں، لیکن کوئی بھی واقعہ جو مغربی ممالک میں پیش آئے اس کو وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور اسلام کے خلاف اور اسلاموفوبیا کا ایک موضوع بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس سے اس واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس واقعے کو بھی اسی طرح سے چھپانے کی کوشش کی جائے گی. چونکہ آیت اللہ شیخ باقر النمر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی کھل کر اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس کے علاوہ بہت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ ان کے قتل کیے جانے کے موضوع کو بہت ہی سادے الفاظ میں اور بہت ہی ڈھکا چھپا کر پیش کیا گیا ہے، اور کہا کہ یہ جو افراد تھے اور جو دہشت گرد میں مرتکب تھے، ان کے جرم کی سزا سزا یہی قتل اور سزائے موت بنتی تھی اور اس کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ایک چالاکی ہے اور عملی طور پر سعودی عرب آج مغربی ممالک کی مدد کے ذریعے اپنے یعنی اپنے حامیوں کی مدد کے ذریعے سب سے پہلے یہ کہ آل سعود کا جو بھی مخالف ہے اس کی سزا موت ہے, اور دوسری یہ کہ آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اب اس کے بعد خودکش حملے بھی شروع ہوں گے. یعنی یہ ایک طرح سے عالم اسلام میں نفاق کی پہلی کوشش ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے اشارہ کیا ذرائع ابلاغ کی طرف اور معاند ذرائع ابلاغ یا صہیونی ذرائع ابلاغ یا ان کے زیر اثر ذرائع ابلاغ کہ جو اس مرحلے پر جو ہے وہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں یا وہ خبروں کو جس انداز میں توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں, جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ اصل واقعے سے اصل موضوع سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے. ہم اب کہیں اور کی بات نہیں کریں گے, ہم اپنے علاقے کے اخبار کی بات کریں گے, پاکستانی اخبارات یا بعض پاکستانی میڈیا کی بات کریں گے جو آیت اللہ باقر نمر کو القاعدہ کا لیڈر قرار دے رہے ہیں کہ سعودی عرب میں القاعدہ کے دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی ہے اور ان دہشت گردوں میں القاعدہ کا ایک سرکردہ لیڈر بھی موجود ہے. یہ صورتحال تو ہمارے اس علاقے کے اخبارات کی, لیکن الحمدللہ لوگوں نے اس چیز کو جج کیا, محسوس کیا, اور پہلے سے جو لوگوں کی اطلاعات اور معلومات تھیں اور آل سعود کا جو منفور یا منفی کردار ہے اس کے پیش نظر اس قسم کے پروپیگنڈے پر کسی کی نظر اور توجہ نہیں گئی اور لوگوں نے اس کو جج کیا, درک کیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں, کراچی میں, لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, ہندوستان میں, ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں بہت ہی بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. امہ کی جانب سے اس قسم کے واقعات پر اس رد عمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟
دیکھیں, اس موضوع کی ایک اور زاویے سے تحقیق کرتے ہیں. کیوں سعودی عرب یہ کام انجام دے رہا ہے اور وہ کیوں چاہ رہا ہے کہ شیخ نمر کو ایک دہشت گرد گروہ اور تکفیری گروہ سے جوڑنا چاہ رہا ہے, اور بعض سعودی عرب کے بعض جو حامی میڈیا ہے وہ بھی اس معاملے کو اس طرح دکھانا چاہ رہا ہے. گزشتہ دو سال کے دوران سعودی عرب نے اس خطے میں بہت زیادہ اور سنگین جرائم انجام دیے ہیں, شام میں, عراق میں, یمن میں, اور ہر اس جگہ جہاں پر مسلمانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں وہاں پر سعودی عرب نے تکفیری اور دہشت گرد گروہوں کو داخل کیا ہے اور ان کی مالی اور نظریاتی حمایت کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس علاقے کے جو نتائج ہیں ان کو اپنے حق میں کر لے. اما سعودی عرب دو سال میں کیا نتائج حاصل کر سکا ہے؟ سعودی عرب نے دو سال میں تیل کی قیمتوں کو بہت زیادہ کم کیا ہے اور اس نے اپنے خطے کے ممالک کو کئی سو ملیارڈ بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے, اور اس کے علاوہ یمن میں ایک ایسی جنگ شروع کی ہے جس میں وہ بہت جلد شکست کھانے والا ہے, اور عراق اور شام میں نیابتی جنگ لڑا ہے اور اس جنگ میں بھی اس کو جلد شکست ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ در حقیقت ایک ایسا ملک جس کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ملک پر اور اپنے معاشرے پر ایک کاری ضرب لگائے, اور یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ کوئی چانس حاصل کرے آج دنیا کی موجودہ سیاست میں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جو شیخ باقر النمر کے اس نازنین وجود سے وہ استفادہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے ان کو شہید کر کے سب سے پہلے تکفیری دہشت گردوں کو شیعہ گروہوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی, اور دوسری کوشش یہ کی کہ ایران کو اس سے جوڑا جائے, اور دوسری جانب یہ جو فضا آج ہمیں ایک گدلی اور میلی فضا نظر آ رہی ہے اس میں اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو شام کی جنگ ہے اور عراق کی جنگ ہے یا یمن کی جو جنگ ہے اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ان موجودہ شرائط میں اور جدید شرائط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام سعودی عرب نے انجام دیا ہے وہ تقریباً تمام جو تمام سیاسی مسائل سے آشنا افراد ہیں ان کی نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ ہے جس کے ذریعے صرف وہ قومیں اور وہ حکومتیں استفادہ کرتی ہیں جو ایک گھاٹی میں پھنس جاتی ہیں اور ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتی ہیں. آیت اللہ نمر کو گرفتار کیا گیا اور ان کی صرف گرفتاری یعنی ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی, اور جو ان پہ الزامات لگائے گئے اس عالم بزرگوار پر وہ ان سے کسی طرح میل نہیں کھاتے تھے اور وہ سب بے بنیاد اور جھوٹے الزامات تھے. وہ تو صرف سعودی عرب کے مظلوم عوام کے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک شرافت مندانہ اور قانونی راستہ اختیار کیا تھا, اور کسی کو بھی جنگ کی اور فتنے کی اور سازش و شورش کی دعوت نہیں دی تھی. سعودی عرب کا یہ کام اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں جو اس نے اسٹریٹجک پلان کا اجرا کیا, البتہ اس کے پیچھے کئی سالہ محنت ہے سعودی عرب کی, اور اس نے کئی سال ہی کوشش کی کہ القاعدہ اور طالبان اور اس کے بعد داعش اور النصرہ اور دوسرے گروپس کو بنا کر یہ کوشش کی کہ اس خطے میں اپنی طاقت کو بحال کریں, لیکن یہی حالات جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب نے دشمنیاں پیدا کی ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سے فوائد حاصل کر سکے. اس کے مقابلے میں در حقیقت اسلام کے حقیقی دوست موجود ہیں جو وحدت کی کوششوں میں مشغول ہیں, اور جو عظیم سرمایہ سعودی عرب فرقہ واریت کے لیے خرچ کر رہا ہے, جو بڑا بجٹ وہ خرچ کر رہا ہے, وہ بھی اس کے مقابلے میں موجود الائنس کے میں اختلافات پیدا نہیں کر سکا. لیکن دیکھیں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے بارے میں بات کروں, الحمدللہ یہ بات طے شدہ ہے کہ گزشتہ کئی عشروں کے دوران اگر دنیا اسلام میں کوئی غلط اطلاع دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی بھی فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پاکستانی عوام میں وہ بصیرت اور آگاہی موجود ہے کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور غلط اطلاعات اور غلط خبروں کے باوجود بھی وہ صحیح سمت حرکت کرتے ہیں, یہ ان کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے.
آپ نے اشارہ کیا عوام کی بصیرت اور ہوشیاری پر, کہ اگر عوام جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سعودی عرب کے اس کردار کی طرف روشنی ڈالی کہ وہ پچھلے 10-20 برسوں کے دوران تفرقہ اندازی کی کوشش کرتا رہا اسلامی امہ کے درمیان, اور بڑی خطیر رقومات اس نے خرچ کی, اس میں کوئی شک نہیں. القاعدہ اسی کا نتیجہ ہے, طالبان اسی کا نتیجہ ہے, داعش اسی کا نتیجہ ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا. ان کے جو ارباب ہیں, ان کے جو آقا ہیں سعودیوں کے یا ان کے دربار سے وابستہ لوگوں کے, وہ کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس ساری صورتحال سے؟
دیکھیں سعودی عرب نے گزشتہ کئی عشروں کے دوران ایک ایسی سیاست اپنائی ہے کہ میں اس طرح کہوں کہ اس نے اپنے بہت سارے اسٹریٹجک پلاننگ کو پلانز کو خفیہ رکھا ہے. اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ کبھی یہ بات سامنے نہ آنے دے کہ اس کے غاصب سے یونی حکومت سے تعلقات ہیں. شاید بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اس نے امریکی فوائد کو اور امریکہ کے نفع کو اپنا نفع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, لیکن ان چند سالوں کے دوران, گزشتہ چند سالوں کے دوران اس کی یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی سعودی عرب کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ صہیونی حکومت کا نام بھی جوڑ دیا جاتا ہے, اور حتیٰ یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بھی موجود ہیں اور سفارت خانے بھی خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں. سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عالم اسلام میں اپنے نقش کو اور اپنے کردار کو تبدیل کرے اور مزید واضح طور پر سامنے آئے. یہ بات اس بات کی نشاندہی کہ سعودی عرب
بہت شکریہ
تاریخ راستے میں پہنچ چکا ہے.
ہمارا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا اور یقیناً جیسے کہ ہماری گفتگو رہی, سعودی عرب نے انتہائی ناچاری کے عالم, یعنی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ عالم اسلام پہ, اسلامی امہ میں اور اپنے خود رائے عامہ کو شوق پہنچائے اس اقدام کے ذریعے, لیکن انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ ہے آل سعود کے خاتمے اور ان کے درمیان جو ہے اختلاف اور افتراق کی صورت میں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, خدا حافظ.